بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
پچھلے جمعے بات اس بات پر ختم ہوئی تھی کہ زکوٰۃ ادا کرنا اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے مستحق تک پہنچانا, یہاں بات ختم ہوئی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا. اللہ تعالی نے ہم پر زکوٰۃ فرض بھی فرمائی اور پھر فرمایا کہ تحقیق کرو کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے. تو میں نے اس میں ایک چیز کا اضافہ اور کیا تھا کہ قربانی بھی اسی کے اندر شامل ہے. آج کل جس طریقے سے قربانی کی جاتی ہے عموماً, اہل مال اپنے کسی بھی جگہ دے دیا کسی کو, تو اب قربانی ان کے یہاں کس طرح شریعت کے مطابق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں دینے کے بعد ہمارا حق ادا ہو گیا. نہیں, جب تک کہ شریعت کے مطابق قربانی ادا نہیں ہوئی اس کے ذمے سے حق ثابت نہیں ہوگا اس کے. ہاں, تحقیق کرنے کے بعد, تحقیق کر لی اس کے بعد جس کو دی ہے اگر اس نے کچھ گڑبڑ کی تو پھر وہ گنہگار ہوگا, یہ گنہگار نہیں ہوگا. اسی طرح زکوٰۃ کا مصرف ہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں ارکان اسلام میں سے فرض فرمائی ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد تھا. تو زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے کہ جو امرا ہے وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر اپنے مسلمان غریب مسلمانوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کر سکے. ایک آدمی ہے, اس کے پاس کھانے کے لیے بہت کچھ ہے, اور ایک آدمی ہے, اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو جب تک زکوٰۃ ادا کی جاتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی اضافہ فرمائیں گے اور برکت عطا فرمائیں گے, اور اس کے ذریعے سے دوسروں کی مدد بھی ہوگی. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری تو اتنے لاکھ زکوٰۃ بن گئی, اگر ہم نے اتنے لاکھ نکالے تو ہمارا کتنا نقصان ہے اس کے اندر. اسی چکر میں آ کر کتنے لوگ زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتے. یاد رکھے, زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتے ہیں. صدقہ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور فرما دیتے ہیں. بھائی, زکوٰۃ تو فرض ہے, صدقہ فرض نہیں ہے, لیکن صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, بلاؤں کو دور فرما دیتے ہیں, مصیبتیں پریشانیاں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتے ہیں. تو زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے کہ جو تم نے پورے سال کمایا اس میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. اور آج جو اس زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر بحثیں کی جاتی ہے کہ اگر ہم دیں گے تو یہ مزاج یہود کا تھا کہ جب ان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم سنایا کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض فرمائی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ خود غنی ہے تو اللہ تعالیٰ خود دے غریبوں کو, ہم سے کیوں دلواتا ہے. تو اللہ رب العزت نے چوتھے پارے کے اندر آئے تین آیتیں نازل فرمائی, وَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَا, کہ تحقیق اللہ نے سن لیا ان لوگوں کا کلام جنہوں نے کہا کہ ہم تو غنی ہیں اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہے, کیونکہ تعارف نہیں تھا, اللہ کو پہچانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیوں کیا ہے. جب تک انسان اپنے دل سے یہ نہ سمجھے کہ میں محتاج ہوں اور مجھے بات سمجھنی ہے تب تک انسان کے سمجھ میں بات نہیں آتی. لہذا اس قول کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ تین آیتیں نازل فرمائی کہ دیکھو میں فقیر نہیں ہوں, میں تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم ادا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت میں تو جو ملے گا ملے گا, دنیا میں بھی تمہارے مال میں برکت ہوگی. جو لوگ وقت پر زکات ادا کرتے ہیں, بعض لوگ ایک تخمینہ لگا لیتے ہیں, مثلا ایک پرچون کی دکان ہے, پرچون کی دکان کا کیا کیا, ایک مجموعی تخمینہ لگا لیا کہ مثال کے طور پر اس میں 10 لاکھ کا مال ہے اور اس کے حساب سے زکات ادا کر دی. نہیں, ہر چیز لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ جس دن میں زکات ادا کر رہا ہوں اس دن میری دکان کے اندر کتنا مال موجود ہے. پھر اس کو اس کے مستحق تک, اس کے صحیح مصرف تک پہنچانا. آج اس کی کوشش نہیں کرتے, زکات اگر نکال بھی لی تو اس کی کوشش نہیں کریں گے کہ اس کا مصرف کہاں اور بہتر اور اعلیٰ کون سا ہے. تو یہ ان دو چیزوں کے اندر ہماری طرف سے, ہم مسلمانوں کی طرف سے کوتاہی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کہ زکات ادا کرنی ہے تو زکات نکالی, کسی کے بھی حوالے کر دی کہ بھائی اس کو جو ہے فلاں جگہ پہنچا دینا. قربانی کا معاملہ آیا تو قربانی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دی جن کو خود دین کا علم نہیں ہے. ایک سال تقریباً ہوا یا 1.5 سال پہلے, بلکہ 3 سال پہلے, میرے گردوں میں درد ہوا تھا رمضان میں, تو میں ٹیسٹ کرانے آغا خان گیا. وہاں لکھا تھا کہ یہاں زکات لی جاتی ہے اور لوگ وہاں زکات دے رہے ہیں. اللہ کے بندے, پہلی بات زکات کے مصرف کے اندر کہ مسلمان کو زکات دی جائے, غیر مسلم پر زکات نہیں لگ سکتی. پھر ایک ایسا ادارہ جو لوگوں کی خدمات مفت میں نہیں کر رہا, پیسے لے کر کر رہا ہے, اس کو زکات دینا ویسے ہی جائز نہیں ہے. اس کو لوگ دے دیں. آج کل چونکہ یہ دور میڈیا کا دور ہے تو لوگ جس چیز کو زیادہ بڑھا چڑھا کر کے دکھاتے ہیں لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, بس کہ بہت بڑا کام ہے یہ. نہیں, اپنی نظر سے دیکھے, خود غور کرے. جب ایک گھر بنانا ہوتا ہے اس کے لیے کتنا غور کرتا ہے؟ ایک گھر بنانا ہے, کہتا ہے زندگی کی جمع پونجی تو یہی ہے, یہیں پر لگانی ہے. اس کے لیے کتنے ہفتے خود سوچتا ہے, کتنے مہینے خود غور کرتا ہے, کتنے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے, تب اس کے بعد اپنی رقم اس کے اندر لگاتا ہے. لیکن جب اللہ کے دین کا معاملہ آ جاتا ہے, نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے, نہ اس کے اوپر غور کرتا ہے, نہ خود حق کی جگہ کو تلاش کرتا ہے, بلکہ کسی بھی انسان کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے. خالی انسان کے ہاتھ میں رکھ دینے سے زکات ادا نہیں ہوئی. اسی طرح قربانی ہے کہ قربانی کی اللہ تعالی نے ہر مسلمان پر فرض فرمائی, لیکن اب چونکہ آبادیاں زیادہ ہو گئیں, آبادیاں اتنی زیادہ ہیں, اب قربانی کرے تو کہاں کرے, جگہ نہیں ہے. تو پھر اہل مدارس کی طرف آئے لوگ, اہل علم کی طرف آئے, پھر اس کی دیکھی دیکھا دوسرے لوگ بھی میدان میں آ گئے. تو لوگوں نے کیا کیا, کہا جان چھوڑا بھائی, یہ انسانیت کے خدمتگار ہیں, ان کے حوالے کر دو. جبکہ یہ دین کا فریضہ ہے, یہ اور دین کا فریضہ دین سمجھنے والے کو دیا جاتا ہے. بھائی ایک ہندو گائے نہیں کھاتا, کوئی انسان اس کو گائے کا گوشت دے گا؟ کیونکہ وہ کھاتا بھی نہیں ہے اور مانتا بھی نہیں ہے. لیکن قربانی ایسے ہی اٹھا کر کے دے دیتے ہیں. لہذا اس چیز کے اندر حد درجے احتیاط کی ضرورت ہے کہ پہلے اس کے اندر کیا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ قربانی تو کرتے ہیں مال حلال سے نہیں کرتے. رشوت لی, زبردستی جا کر وہاں سے جانور بزور طاقت نکال لیا, کیا ہے قربانی؟ جانور تو کٹ جائے گا, قربانی ادا نہیں ہوگی. مولانا مرغوب الرحمان صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے, بڑے اساتذہ میں تھے. حضرت کا معمول تھا کہ قربانی کا جانور خود پالتے تھے پورا سال, اور کبھی مشکوک چیز اس کو نہیں کھلاتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ لکھا ہے کہ گھر میں بکرا لا کر کے باندھا تھا قربانی کی نیت سے, وہ گھر کی عورتوں کی غفلت کی وجہ سے کھل گیا اور باہر چلا گیا ایک دکان کے اوپر, وہاں گھاس پر منہ مار کے آ گیا. کیونکہ دکاندار ہوشیار ہوتے ہیں, اس نے جیسے ہی منہ مارا اس نے بھگا دیا, اور جتنی گھاس اس کے منہ میں آئی وہ لے کر کے آ گیا. حضرت نے جب اس کو ذبح کیا, ذبح کرنے کے بعد جب پہلا لقمہ منہ میں ڈالا تو اسی وقت قے ہو گئی, اسی وقت قے ہو گئی. قے ہونے کے بعد حضرت نے اسی وقت کھانا روکا, گھر والوں کو بلایا, فرمایا میں نے اس کو کوئی مشکوک چیز نہیں کھلائی, تم لوگ بتاؤ کہ اس نے مشکوک چیز کہاں سے کھائی. تو بتایا گیا کہ یہ فلاں جگہ گیا تھا, وہاں سے اس نے ایک دفعہ میں جتنا منہ میں گھاس آتا ہے اتنا گھاس اس نے صرف کھا لیا. تو جس کو اللہ تعالی مال حلال اگر نہیں ہے مال اتنا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ جانور لے سکے, تو بھائی جتنی اللہ نے حیثیت دی ہے اس کے مطابق جانور لے لے. آج الٹ پلٹ ہو کر کے رہ گیا ہے معاملہ. غریب کو یہ فکر ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ لوں, امیر کہتا ہے یار اس معاملے سے کسی طرح جان چھڑاؤں. غریب یہ چاہتا ہے کہ میں اچھی سے اچھی قربانی کروں, اور امیر کیا چاہتا ہے یار یہ کون اٹھے گا, کون قصائی کو ڈھونڈے گا, کون اس کو کرے گا. یہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ ایک قربانی میں ذبح کیے, 70 اپنے ہاتھ سے کیے, 30 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کروائے. آج خود نہیں کاٹتے, کہتے ہیں ہمارے کپڑے میں خون لگ جائے گا. بلکہ افضل کیا ہے, ہاں اناڑی ہے یا جان نہیں ہے, بوڑھا ہو گیا, ضعیف ہو گیا, کوئی مجبوری ہے تو قصائی سے کٹوائے, وگرنہ اس کے اپنے اوپر لازم ہے کہ خود کاٹے اس کو. اب قصائیوں نے نیا طریقہ نکالا ہے, وہ چھری پر ہاتھ پھروا دیتے ہیں پھر اس کا نام لے کر کاٹ دیتے ہیں. کیونکہ جیسا ماحول بنتا جائے گا تو وہ ویسے طریقے نکالتے جائیں گے, اور لوگوں کو اس بات کی طلب بھی نہیں ہے کہ حق اور سچ کیا ہے, اس کے بارے میں ہم علماء سے پوچھیں تو صحیح. اگر پوچھیں گے تو بہت زیادہ پوچھ لیا, نماز کے بارے میں پوچھ لیا, بہت زیادہ پوچھ لیا روزے کے بارے میں پوچھ لیا, اور بہت زیادہ ہوا تو حج کے بارے میں پوچھ لیا. زکوٰۃ اور قربانی کے معاملے کے اندر کوئی انسان پوچھنے کے لیے نہیں آتا کہ زکوٰۃ اور قربانی کا معاملہ کیا ہے, کیونکہ جیب سے پیسے جا رہے ہیں نا وہاں پر. معلوم کرے کہ اللہ تعالی نے کس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے قربانیاں دی. تو بات سمجھ میں آ گئی, جو پچھلے ہفتے کی بات ادھوری رہ گئی تھی اس بات کو میں نے اپنے دماغ کے مطابق مکمل کیا. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق. سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے کہ ہم سوال کرتے وقت شرماتے ہیں. اپنے دیکھیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے کہ لا ادری, یہ نصف علم ہے, آج ہم کہتے لا ادری, یہ پورا ہے نصف علم نہیں ہے, یہ ہماری ذلت ہے. لا ادری کا مطلب کیا ہے؟ میں نہیں جانتا. امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لا ادری کہہ دینا یہ نصف علم ہے. کیوں اللہ کے بندوں کو بھائی غلط راستے پر ڈالتے ہو؟ مسئلہ معلوم نہیں ہے, اپنی طرف سے بنا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا. اگر غلط مسئلہ بتا بھی دیا اور پھر بعد میں یاد آیا کہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے تھا, تو اس کو علل اعلان جس مجلس میں بیان کیا ہے یا جن لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے وہاں بیان کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نماز پڑھائی, 21 دن کے بعد خیال آیا کہ جو میں نے نماز پڑھائی تھی وہ نماز فاسد ہو گئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ میں نے 21 دن پہلے جو نماز پڑھائی تھی وہ نماز فاسد ہو گئی تھی, لہذا ہم اس نماز کو دوبارہ پڑھیں گے. آج ہمیں سائل کو بھی شرم ہے اور مسئول کو بھی شرم ہے. سائل پوچھنے سے گھبراتا ہے اور مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس چیز سے شرماتا ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یار اتنے بڑے مولویوں کر کے نہیں جانتے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان نہیں جانتا. سارا علم ایک انسان کے اندر آ جائے یہ ممکن نہیں ہے. تمام دین کے امور ایک ہی انسان فرد واحد کر لے یہ ممکن نہیں ہے. یہ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خاصات خاص ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں, جہاد کا کام بھی کر رہے ہیں, مدرسے کا کام بھی کر رہے ہیں, خانقاہ کا کام بھی کر رہے ہیں, تزکیے کا کام بھی کر رہے ہیں. تمام کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کر رہی ہے. لیکن صحابہ اکرام کے آتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت سنبھالتے ہیں تو پھر کیا ہے, ہر چیز قرآن پڑھانے کے لیے الگ, درس و تدریس کے لیے الگ, کیونکہ یہ خاصہ صرف اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتے ہیں کہ وہ تمام علوم کا مجموعہ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا راستہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. کوئی انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. لہذا کسی انسان سے یہ امید رکھی بھی نہ جائے کہ یہ انسان تمام علوم کا احاطہ کیا ہوا ہے, تمام کام تمام امور کا اس کو احاطہ کیا ہوا ہے. نہیں, ایک چیز جو لے لے گا, ایک دکان چلا لیتا ہے پھر دوسری کھول لیتا ہے تو کیا ہے, مصروفیت بڑھ جاتی ہے نہیں بڑھ جاتی؟ بولو بھائی, صحت کم ہونے لگتی ہے نہیں ہونے لگتی؟ کیوں, کام دو ہو گئے, تین ہو گئے اور زیادہ ہو گیا. حالانکہ کمائی تو زیادہ آ رہی ہے لیکن صحت کیا ہے, گرتی جا رہی ہے, بھوک ختم ہوتی جا رہی ہے. زیادہ جتنا زیادہ کماتا ہے اتنا ہی کم کھاتا ہے. آپ دیکھیں ڈیفنس اور کلفٹن کے اندر جتنے مالدار ہیں وہ آدھی روٹی یا ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھاتے. وہ آدھے ڈائٹ کرتے کرتے مر جاتے ہیں, آدھے پرہیز کرتے کرتے مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو بیچارہ مزدوری کر رہا ہے اس کے سامنے آپ اتنی بڑی روٹی رکھ دیجئے کھانے والی, وہ پوری ختم کر جائے گا, کیونکہ اس کے پاس کوئی فکر نہیں ہے, اس کے پاس فکر زیادہ ہے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ جتنی مصروفیت, تمام کام کوئی انسان ایک اکیلا نہیں کر سکتا. جیسے خانقاہ میں لوگ آتے ہیں, میں بہت دن سے سوچ رہا تھا کہ اس کے اوپر بات کروں گا لیکن یاد نہیں آ رہا تھا, آج اللہ تعالی نے یاد دلا دی ہے کہ جو انسان یہاں آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ حضرت بس مجھے جب میں پہنچوں حضرت وہاں موجود ہو. بھائی تو اپنے کام نمٹا کر آ گیا, کیا حضرت کا خاندان نہیں ہے؟ بھائی جو آنے والے ان سے مخاطب ہوں, جو نئے میرے خیال آج نکاح بھی ہے شاید ایک, تو ان سے نہیں ہوں, لیکن جو روز آنے والے ہیں اب وہ کیا چاہتے ہیں کہ جب ہم آئے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر کے تو حضرت ہمارے لیے بالکل فارغ بیٹھے ہوں. بھائی جب آپ کی اولادیں آپ اپنی اور گھر کاروبار سے فارغ ہو کر کے گھر آتے ہیں, پھر گھر والے آپ کو ایک لسٹ سنا دیتے ہیں جاؤ یہ سامان لے آؤ, پھر آپ سامان لے آتے ہیں, پھر تھوڑی دیر بچوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, پھر تھوڑی دیر اہلیہ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, اب جب فارغ ہو گئے کہتے ہیں آپ خانقاہ چلتے ہیں تھوڑا حضرت سے مل کر کے آ جائے. کیوں, حضرت کی اہلیہ نہیں ہے؟ حضرت کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ بولو بھائی, پھر اس کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اسی لیے حضرت حکیم الامت حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاف لکھ, ہم نے حضرت ہردوئی کی زندگی میں دیکھا کہ حضرت جب پاکستان تشریف لاتے ہندوستان سے تو حضرت کیا وقت مقرر تھا, اس وقت سے پہلے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا تھا, اور وقت ختم ہونے کے بعد کوئی ملاقات نہیں کر سکتا تھا. اور دوسری اہم چیز کہ حضرت جب آتے تھے تو ایک دن پورا اپنے خاندان والوں کے لیے مختص کرتے تھے کہ اس میں میرے رشتہ دار صرف مجھ سے مل سکتے ہیں. کیوں, رشتہ داروں کا حق نہیں ہے؟ بھائی جیسے ماں باپ کا ہے, بیوی کا ہے, بچوں کا ہے, محلے والوں کا ہے, اسی طرح رشتہ داروں کا حق ہے. لیکن آج کیا سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو ہر وقت موجود ہے. یہ موجود ہونا یہ کمال نہیں ہے, کمال یہ کہ سب کے حقوق ادا کرے. کہ ارے ہم تو گئے تھے وہاں خانقاہ کے اندر تو کوئی نہیں تھا, ارے جس نیت سے آئے تھے وہ نیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا. بولے بھائی, جس نیت سے آئے وہ نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جب وہ نیت جاننے والا دیکھ رہا ہے کہ یہ آیا اور اس کو نہیں ملا کوئی, تو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. دوسری بات کہ لوگ بیان کرنے کی بیان ہو جاتا ہے, مجلس ختم ہو گئی, اب لوگ پھر بیٹھ جاتے ہیں. بھائی اب دین کی بات ہو گئی, اب جو فارغ ہے وہ بیٹھ گیا, جس کو گھر کام ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے راستہ بنایا اور وہ چپل اٹھائی اور باہر نکل گیا. اب فارغ آدمی اس وقت تک بیٹھا ہوا ہے جب تک خود منہ سے نہ کہے کہ بھائی اٹھ جاؤ یہاں سے. یہ کون سا ادب ہے بھائی؟ حالانکہ صحابہ اکرام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھر میں جب جاتے تھے, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین الیہ ولکن اذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو, نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. کیونکہ بعض دفعہ اس کا واقعہ شان نزول یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کھانے پر بلایا, تو صحابہ اکرام پہنچ گئے وقت سے پہلے اور انتظار کیا کہ کھانا مل جائے. کھانا کھانے کے بعد صحابہ اکرام بیٹھ کر بات چیت میں مشغول ہو گئے جیسے ہم لوگ مشغول ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آرام کرنے کی دیر ہو رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد وجہ حیا کے کچھ نہ بول سکے, کیونکہ میزبان تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالی نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی, ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحی من الحق واللہ یستحی من الحق. فرمایا کہ اللہ کا نبی تو تم سے شرماتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو تم سے زیادہ اس بات کی حیا ہے کہ تم نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہو. تو مفسرین نے لکھا ہے یہاں پر کہ انسان جب جائے, نمبر ایک اجازت لے کر کے جائے, نمبر دو اتنی دیر نہ بیٹھے اس کے پاس کہ میزبان بیچارہ پریشان ہو جائے. جتنی دیر دیکھے کہ ہاں وہ ہنسی خوشی بیٹھا ہوا ہے اتنی دیر رہے. جب دیکھے کہ یار اس کے اندر کچھ تاب ہو رہا ہے یا اس کو کوئی کام لگتا ہے, انسان دیکھ کر کے سمجھ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کوئی بیوقوف, سب گھاس کھانے والے نہیں ہیں, سب روٹی اور سالے نہیں کھانے والے. جب اپنا معاملہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میں گھاس روٹی کھانے والا ہوں, میں بھی سالن اور روٹی کھانے والا ہوں, گندم کھانے والا ہوں میں, مجھے سب معلوم ہے, میں دیکھ کر کے سمجھ جاتا ہوں. تو جب وہاں دیکھ کر کے سمجھتا ہے تو ظالم میزبان کو دیکھ کر کے کیوں نہیں سمجھ میں آتی. تو آج یہ ان چیزوں کا خیال جب نہیں رکھا جاتا تو کہاں سے ہوگا. آئے اپنے وقت پر آئے, ٹھیک ہے, اللہ کے لیے آیا ہے نا خانقاہ میں. بولو بھائی کس کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے نا. جب اللہ کے لیے آئے, ٹھیک ہے, نہیں ہوئی ملاقات, کوئی بیمار تھا, کوئی کسی پریشانی میں مبتلا تھا, بچہ بیمار تھا. اب چاہتے ہیں کہ نہیں, جس مولوی اور مفتی کے پاس یا عالم کے پاس یا اللہ کے دوست کے پاس جاؤ وہ بس سب چیزوں سے فارغ ہو. اس کا بچہ مرتا ہے تو مرتا ہے, ہمیں کیا, ہمارے وقت پر وہ ہمیں ملنا چاہیے. اس کو اللہ تعالی نے امام بنایا, غلام نہیں بنایا. ہاں یہ بات یاد رکھ. آج یہ چیز کس لیے پیدا ہوئی کہ لوگوں نے امام کو امام نہیں سمجھا, لوگوں نے امام کو غلام سمجھا. اور جب غلام ہو کر کے دین کی خدمت کی جائے گی تو امام بن کر کبھی دین کی خدمت نہیں کر سکتا. اسی لیے دادا فرماتے تھے دین کی خدمت کرنی ہے تو امام بن کر کے کرو, غلام بن کر کے مت کرو. نہ معاشرے کا نہ اپنی ذات کا, دین پیش کرنا ہے خالصتا للہ پیش کرو بس. اس کے اندر یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے کوئی شخص ہدیہ دے گا یا ہدیے کا سوال کرو. فرمایا دین اللہ کا ہے, اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا, من سئل عن علم علمه ثم كتمه الزم يوم القيامة بلجام من نار. جس سے کوئی سوال کیا جائے اور سوال اس کے علم میں ہے, اس کے بعد بھی وہ سوال کو چھپائے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو آگ کی لگام پہنائیں گے کہ تو نے دین کو چھپایا کیوں تھا. یعنی ایک چیز کا علم ہے, دوسرا پوچھ رہا ہے. اب اس لیے نہیں بتاتے کہ اگر میں نے بتا دیا تو کیا ہوگا, یہ بھی جا کر دوسرے کو بتائے گا تو میرا جو علم ہے وہ کم ہو جائے گا. علم ہمیشہ بانٹنے سے بڑھتا ہے. ابھی اسی رواں ہفتے میں مولانا یونس صاحب کا انتقال ہوا, مظاہر العلوم سہارنپور, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے. 40 سال بخاری پڑھائی ہے, 10 لاکھ سے زائد لوگ جنازے میں شرکت کے لیے آئے. دوستوں نیت کے اوپر ہوتا. علامہ محی الدین لکھنوی رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک درزی تھا. بس یہ ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا, درزی کا کام کیا کرتا تھا. جب کوئی جنازہ آتا تو وہ اپنی دکان کو بند کر دیتا. لوگوں نے کہا اللہ کے بندے تو دکان کیوں بند کرتا ہے, یہ تو فرض کفایا ہے, اگر ایک انسان بھی شریک ہو گیا. اس نے کہا معلوم نہیں کہ میرے جنازے میں کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا, لہذا جب بھی جنازہ آتا وہ دکان بند کرتا, جنازے میں شریک ہو جاتا. جب علامہ محی الدین مولانا محی الدین لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا, ان کا حاشیہ ہدایہ کے اوپر ہے, 40 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے تھے, لیکن اتنی سی عمر میں اللہ نے دین کا اتنے بڑے بڑے کام لیے کہ موتین کے اوپر ان کا حاشیہ موجود ہے, ہدایہ کے اوپر ان کا حاشیہ موجود ہے, اور بے تحاشا عربی کتابیں ایسی ہیں جن کے اوپر انہوں نے حاشیہ لکھے ہیں. انہوں نے جب ان کا جنازہ آیا, ان کا انتقال ہوا, تو لوگ جمع ہوئے ظاہر سی باتیں اپنے زمانے کے جید علماء کے اندر تھے. جب جنازہ شروع ہونے لگا تو ایک جنازہ اور آ گیا, تو لوگوں نے امام صاحب سے کہا کہ اس کا جنازہ بھی پڑھا دیجئے, کہا رکھ دو ساتھ میں. بعد میں معلوم ہوا وہ اسی درزی کا جنازہ تھا جو یہ کہہ کر دکان بند کرتا تھا کہ یار کسی کے جنازے کے اندر اگر میں شریک ہوں تو لوگ بھی میرے جنازے میں شریک ہوں گے. کہاں علامہ محی الدین رحمت اللہ لکھنوی رحمت اللہ علیہ, اور کہاں ایک درزی, لیکن اللہ تعالی نے اس کی نیت کے اوپر اللہ تعالی نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا. عمل دیکھنے میں بظاہر چھوٹا سا ہے, لیکن حدیث پاک میں کیا آتا ہے, جس جنازے میں 40 افراد ایمان کی حالت کے اندر کسی مسلمان کا جنازہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس جنازے کی بخشش فرما دیتے ہیں. پھر جہاں 10 لاکھ ہوں 40 تو نکل ہی آتے ہیں, 40 تو کیا 4000 بھی نکل آتے ہیں. تو ہم نیت نہیں کرتے. تو علامہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو ان کے والد نے دادا ان کے خادم کے, ان کے جو خادم تھے مولانا محی الدین لکھنوی رحمت اللہ علیہ کے, ان کے خادم سے دادا کی ملاقات ہوئی. دادا نے ان کی خدمت کی. وہ حضرت پھپھوری رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں سالانہ جلسے میں شرکت کے لیے آئے تھے. انہوں نے بتایا کہ علامہ مولانا محی الدین لکھنوی رحمت اللہ علیہ, ان کے والد نے جب ان کو پڑھانے کا ارادہ کیا, آج تو ہم اس بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں جو بچہ تمام اسکولوں سے نکالا جا چکا ہو, اب مایوس ہو گئے, تو کہتے ہیں چلو اس کو مولوی بنا دو اس کو. مولانا محی الدین کے والد صاحب نے کیا کیا, جو سب سے ذہین بچہ تھا اس کو دین کے اندر لگایا. آج جب تک ہدایہ پڑھائی جاتی رہے گی ان کی ذات کو ثواب پہنچتا رہے گا, جب تک موتین پڑھائی جاتی رہے گی ان کی ذات کو ثواب پہنچتا رہے گا. تو بھائی ایک لائٹ جلا دی بس. تو دادا نے فرمایا کہ ان کے والد نے جب پڑھانے کا ارادہ کیا تو ایک کمرہ بنوایا اور اس کمرے کے اندر 4 دروازے بنائے. یہ ہے علم دین کی فضیلت. یاد رکھے علم دین کی فضیلت یہ ہوتی ہے, 4 دروازے بنائے کہ کہیں میرا بیٹا اٹھے اور اس کو دروازہ ڈھونڈنے میں دشواری نہ ہو کہ دروازہ کس طرف ہے. کیونکہ جب انسان علم میں منہمک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اپنے آپ بھی بھول جاتا ہے. ایک دفعہ انہی کا واقعہ لکھا ہے کہ خادم موجود ہوتا تھا, خادم سے مطالعہ کرتے کرتے کہہ دیا کہ جاؤ پانی لے آؤ. خادم نکل گیا پانی لینے کے لیے, والد باہر بیٹھے تھے کسی کام. کہا بھائی کیسے آئے ہو؟ کہا کہ آپ کے بیٹے نے پانی مانگا ہے. کہا یا اللہ یہ کیسا زمانہ آ گیا, اس کو دوران مطالعہ پانی کی یاد کیسے آئی اس کو. کہا پانی چھوڑو یہ مٹی کا تیل لے جاؤ, جس کو ہندی میں گھاسلیٹ کہتے ہیں. لے گئے واپس گلاس لے کر کے آئے, پوچھا کیا ہوا؟ کہا پی گئے. کہا اللہ کا شکر ہے کہ کچھ تو مطالعے کا ذوق باقی ہے. جب والدین اس قدر سے اس محنت سے اور مشقت سے دین پڑھاتے تھے تو اولاد بھی مولانا محی الدین لکھنوی جیسی ہوتی تھی. آج لوگوں نے دین کو معمولی سمجھا کہ گھر میں جس کی نہیں سنتا وہ آ کر امام کو سناتا ہے. امام صاحب پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ امام صاحب یہ گھڑی مسجد کی جو ہے گھڑی کیوں نہیں صحیح ہے؟ اس گھڑی کو صحیح کر کے رکھے. جب اس کی تیری گھر میں نہیں سن رہا تو امام کے اوپر کیوں بھڑک رہا ہے؟ بیوی بچے نہیں سن رہے تو آ کر امام کو کیوں سنا رہا ہے؟ پھر افسوس ہے ایسے امام کے اوپر بھی کہ جو وہاں بیٹھا رہے. دادا فرماتے تھے ایسا بھوکے مر جانا بہتر ہے لیکن وہاں ٹکنا جائز نہیں ہے. وہاں پر کیونکہ دین کی خدمت امام بن کر ہے، غلام بن کر کے نہیں. تو میں نے آیت تلاوت کی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اس قرآن کے لیے، اس کی خدمت کے لیے چند لوگوں کو مختص کیا، یعنی ہم نے ان کو وارث اس اصطفا، اصطفی کے معنی کیا آتے ہیں عربی کے اندر، چن لینا. ان اللہ اصطفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی بہت ساری چیزوں میں سے کسی چیز کو منتخب کر لینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو جو ہے منتخب کر لیا. تو یہاں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے پہلے وارث بنایا کتاب کا ان کو، پھر ان کو منتخب کر لیا، یعنی قرآن کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں، ہر ایک کو نہیں پیش کرتے. جس کو قرآن اور دین کی خدمت کی توفیق مل جائے وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا. اگر حکومت منتخب کر لے تو لوگ کتنا ناز کرتے ہیں، ہمارا بیٹا پارلیمنٹ کے اندر ہے، ہمارا بیٹا جو ہے قومی اسمبلی میں، ہمارا بیٹا نیشنل اسمبلی میں، اور جس کو اللہ تعالیٰ منتخب فرما لے، دنیا کی اسمبلیاں 5 سال کی ہوتی ہیں، اللہ کی اسمبلی جنت تک ہے. اللہ تعالی نے 3 نشانیاں ان کی بتائی، تو میں اس میں سے بازے تو ایسے ہوئے کہ فمنہم ظالم لنفسہ، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور قرآن کی خدمت صحیح طور پر ادا نہیں کی. ومنہم مقتصد، اور بازے ایسے تھے جو درمیانے راہ میں رہے، اور بازے ایسے تھے ومنہم سابقون بالخیرات باذن اللہ، کہ وہ اللہ کے حکم سے اس خدمت کے اندر سبقت لے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ان تینوں میں سے کون مراد ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دنیا سے تشریف لے گئے. فمنہم ظالم لنفسہ سے مراد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو ہم جیسے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ ہم جیسے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد فمنہم مقتصد، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام جیسے لوگ ہیں. ومنہم، اور پہلا فمنہم ظالم لنفسہ، فرمایا بعد میں آنے والے لوگوں کا حال یہی ہے. تو اپنی اولاد کو جب تک ہم خود شرماتے ہیں دین کے بارے میں سوال کرنے سے، تو اپنی اولاد کو دین کس طریقے سے پڑھائیں گے؟ جب ہمیں حیا آتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگر تمہیں علم نہیں ہے فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل علم سے سوال کرو. لیکن ایک انسان مستغنی بن جائے، ارے اپنے خاندان میں سے کسی ایک بچے کو تو منتخب کر دو جو حافظ بن جائے. آپ کو گھر کے اندر کم سے کم کسی کے مر جانے کے بعد قرآن خوانی کے لیے بریانی کی دیگ اور کسی مدرسے سے 40 بچوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. بات سمجھ رہے میری؟ میں خود کفیل ہونے کا طریقہ بتلا رہا ہوں. اگر یہی دنیا کا طریقہ بتلاتا سب کے کان کھڑے ہو جاتے. دین کا طریقہ ہے، اس لیے آدمی کیا سوچتا ہے، یار وہی طریقہ اچھا ہے، باہر سے لے آؤ، گھر سے کس کو کیا کریں گے. آج ہمارے لیے یہ بچہ پیدا نہیں ہوتا، اسکولوں کے اندر نام پہلے سے جا کر کے لکھوا دیا جاتا ہے. 40,000 فیس دینے کے لیے تیار ہیں. اگر مدرسے والے 400 روپے کہتے کھانے کے دے دیا کرو مہینے کے، کہتے 400 روپے کا کھانا ہمارے بچے کو کھلائیں گے. یہ دین سے جتنا انسان دور ہوتا جائے گا واللہ آج دنیا کے اندر جو ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بے چینیاں, جتنی گھروں میں لڑائیاں, جتنی گھروں کے اندر بے غیرتیاں ہو رہی ہیں, اس کی وجہ دین سے دوری ہے. صرف ظاہری لبادہ بھی ہو رہا ہے اگر دین سے دور ہے تو بھی وہ فساد میں مبتلا ہے. جب تک حقیقی معنوں میں دین کے اندر داخل نہیں ہوگا اس وقت یہ فساد دور نہیں ہونے والا. یہ ایک ایسا فساد ہے کہ جو آگ کی طرح پھیلا جا رہا ہے. آج ہر مسلمان, ہر آنے والا, جو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہر تیسرا آنے والا شخص اس کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ بہت مشکلات ہیں, بہت پریشانیاں ہیں, دعا کر دے کسی طرح اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما دے. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا ایمان کے اندر بہت زیادہ خلل واقع ہو رہا ہے, اس کے لیے دعا کر دیں کہ میرا ایمان بچ جائے. بولو بھائی, اس کی فکر ہے نا, ہے ہمارے اندر, کیوں نہیں ہے؟ ہم نے دین کی حقیقت کو سمجھا نہیں, ہم نے ایمان کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں کہ ایمان ہے کیا چیز. جنہوں نے سمجھا انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کے ایمان کو بچایا, جان دے کر کے اپنے ایمان کو بچایا, لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ذرا سی مشکل آ جائے ہم ایمان کو کیا, ہم الاعوذ باللہ ہم دین کا مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں دوسروں کے نقل کرنے کے اندر. اللہ کے بندو, یہ دین میرے مسلمان بھائیوں, یہ وہ دین ہے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون مبارک بہایا ہے. اللہ کے نبی کا خون اتنا سستا ہے. آج ڈنمارک کے اندر کارٹون بنتا ہے, پوری دنیا کا مسلمان اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ہو جاتے ہیں سارے. تو اللہ کے نبی کا علیہ الصلاۃ والسلام کی جب سنت سامنے آتی ہے تب ایک کیوں نہیں ہوتے؟ بولو بھائی, میرا آپ سے سوال ہے یہ, اللہ کے نبی کی سنت سامنے آئی تب ایک کیوں نہیں ہوئے؟ کہا ہمارے نبی کو گالی دی گئی, جب ہم داڑھی منڈائے تو کوئی بات نہیں, اس کو جانے دو. جب انہوں نے کارٹون بنایا تو پھر مسلمان سراپا احتجاج, پہلے اپنے گھر سے تو جائزہ لو کہ ہمارا عمل کیا ہے. اگر آج ہم پکے مسلمان ہوتے, واللہ ان کے اندر ہمت نہیں تھی وہ کارٹون بنا سکتے. آج ہم بے غیرت بن گئے, ان کو معلوم ہے کہ یہ بے غیرت ہے, یہ خالی روڈوں پہ نکلیں گے چیخیں گے چلائیں گے, گھروں کو واپس چلے جائیں گے. انہوں نے کارٹون بھی بنائے, مذاق بھی اڑایا, یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہوا. ان کو ہمت دلانے والے کون ہیں؟ ہم صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے اپنی گاڑی کو دیکھتے ہیں کہ گاڑی کتنی بڑھ گئی, اگر اتنی بھی بڑھ گئی ہے اس کے اوپر بلیڈ چلا دیتے ہیں. ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے محبت نہیں ہے, اگر محبت ہوتی تو بتاؤ یہ عمل کرتے؟ بولو بھائی, یہ عمل کرتے ہم؟ آج میری ماں بہن مسلمان آج بازار میں نکلتی ہے تو میک اپ کر کے نکلتی ہے, دوپٹہ اتار کر کے نکلتی ہے, اور اس کو لے کر کے جانے والا باپ بھائی, اس کے ساتھ اس کا شوہر موجود ہے, اس کو معلوم ہے لوگ کس نظروں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ پھر بھی لے کر کے جا رہا ہے. اس کو کیا حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کی زندگی یاد نہیں ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب جنت میں جائیں گی اس وقت الحق تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا, اے تمام لوگوں نظریں نیچے کر لو, عورتوں کی شہزادی سید فاطمہ تو زہرا جنت کے اندر جا رہی ہیں. آج ہم مذاق کا سبب بن رہے ہیں, اس کے بعد ہم دعوی محبت کریں, تو ہمارے نفاق کے اندر کیا ہے؟ یہ نفاق نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ یہ نعرے لگا لینے سے کوئی سچا عاشق نہیں بنتا، نعرے لگا لینے سے کوئی سچا عاشق نہیں بنتا، بھوک ہڑتال کر لینے سے کوئی سچا عاشق نہیں بنتا، سچے عاشق جیسی شکل و صورت بنانے سے، اس کے قول و فعل کے مطابق چلنے سے تب انسان جو ہے سچا عاشق بنتا ہے. کس وقت میرے نبی نے کیا کام کیا، اس کام کو انجام دے. اگر دل پر تکلیف آتی ہے کہ زمانہ خلاف ہے، زمانہ الٹا جا رہا ہے، دوسری طرف جا رہا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے، مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، میں عمل کر کے رہوں گا، کیونکہ محبت ذلت اور عزت نہیں دیکھتی. جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو ذلت عزت کا احساس ختم ہو جاتا ہے. آج جو یہ ہے کہ میں کیوں رکھوں، اور داڑھی کی دلیل کیا ہے، فلاں چیز کی دلیل کیا ہے، یہ ہے علامت محبت نہ ہونے کی. اور دین کی اساس اور بنیاد محبت کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے. دین کی بنیاد محبت کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے. جس کو جتنی اللہ تعالی سے محبت ہوگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی. ارے آج جن کو اہل یورپ سے محبت ہے، اگر وہ گر کر اپنی، میں کتنی دفعہ یہ بات یہاں پر اس مسجد کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ اگر وہ ان کی پینٹ گر کر کے پھٹ جاتی ہے، یہاں کا مسلمان اپنی پینٹ خود کاٹ کے پھاڑ لیتا ہے. ہے یا نہیں ہے یہ اس طرح؟ بولو بھائی. اب اس سے کوئی یہ پوچھے کہ اس کی دلیل کیا ہے، کہتا ہے دلیل تو کوئی نہیں ہے، بس ان کی اتباع کر رہا ہوں. ہم یورپ کی اقتدا میں ایسے گئے، مغرب، دادا فرماتے تھے مغرب میں جاؤ گے جہاں سورج ڈھل جاتا ہے، مشرق میں واپس آ جاؤ جہاں سے سورج نکلتا ہے. کہتے ہیں مولانا یہ تو پرانی تہذیب، پرانی باتیں. ارے سورج بھی تو پرانا ہے، جب نکلتا ہے تو سارے دنیا کو روشن کر دیتا ہے. پرانا ہے تو کیا ہوا، کتنی چیزیں پرانی انسان کے ساتھ جڑی ہے. دنیا کتنی پرانی ہے، کسی نے سوچا اس دنیا کو گرا کر نئی دنیا بنائی جائے؟ بولو بھائی. 70 سال 80 سال کے لوگ بیٹھے ہیں، کبھی یہ سوچا اس جسم کو توڑ کر نیا جسم بنایا جائے؟ چل رہے نہیں چل رہے بھائی، یہی معاملہ. ہم دنیا کے اندر مسافر ہیں، کل فی دنیا کا غریب اور عابر سبیل، دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، اور عابر سبیل یا اس سے بھی بڑھ کر کہ کوئی راہ چلنے والا، جیسے دنیا ایک دو منٹ کے لیے لیٹ جاتا ہے، بس دنیا میں اس طرح رہو. ہم تو دنیا میں اس طرح ہی کیسے رہتے ہیں کہ سامان 100 برس کا اور پل کی خبر بھی نہیں. دنیا کے کاموں میں ایسے مگن ہیں کہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہمیں مر کر اللہ کے پاس جانا ہے. بھائی بنائیں گے اپنی اولاد کو دین کے لیے کریں گے وقف؟ کسی ایک اولاد کو دین کا علم سکھاؤ کم سے کم، کہ ایک عالم بن جائے. آج MBBS PhD ڈاکٹر کمی نہیں ہے. دنیا کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر لوٹ رہا ہے، لوگ پھر بھی اس کے پاس جا رہے ہیں. کہتے کوئی نہ کوئی تو صحیح ملے گا، لیکن آج عالم اگر صحیح بات بتلائے، کہتے ہیں ارے مولویوں کے اندر تو بڑی نا اتفاقی ہے، ان میں کسی بات میں اتفاقی نہیں ہے، فلاں سے پوچھو وہ کہتا ہے مسئلہ اس طرح ہے، فلاں سے پوچھو مسئلہ اس طرح ہے، فلاں سے پوچھو وہ کہتا ہے ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھو، فلاں سے کہو وہ کہتا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، فلاں سے پوچھو وہ کہتا ہے سینے کے اوپر ہاتھ باندھو. دیکھو جس کو عمل نہ کرنا ہو وہ انسان یہ باتیں کرتا ہے. جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایک ڈاکٹر آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے، کہتا ہے اوہ اس موسم میں آپ کو بخار بڑی خطرناک چیز ہے، آپ کو ملیریا لگتا ہے، آپ فوراً جو ہے یہ ٹیسٹ کروا لیں. صحیح نہیں ہوئے دوسرے کے پاس گئے، اس نے کہا نہیں نہیں ملیریا ولیریا کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو عام سا بخار ہے, یہ آپ یہ گولی کھائے صحیح ہو جائیں گے. دو دن بعد نہیں اترتا, تیسرے کے پاس جاتے ہیں, تیسرا کہتا ہے یہ تو چکن گونیا ہے, مر جاؤ گے, یہ دوا شروع کرو, یہ علاج شروع کرو. اس سے بھی طبیعت صحیح نہیں ہوتی, آغا خان کے اندر جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے. وہاں کوئی کہتا ہے ڈاکٹروں کے اندر اتنا اختلاف ہے, جا کر کیا کریں گے یار, گھر بیٹھو. بولے بھائی آپ کیا کہے انسان کہ بھائی مرنا ہی ہے, ڈاکٹروں میں تو اتنا اختلاف ہے, ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ, وہ کہتا ہے پچھلے ڈاکٹر نے جو آپ کو دوائی لکھ کر کے دی ہے یہ پرچہ پورا کا پورا غلط ہے, یہ میں آپ کو صحیح دوائی لکھ کر کے دے رہا ہوں. وہ پرچے کو پھاڑ دیتا ہے, دوسرا لکھ کر کے دے دیتا ہے. دوسرے کے پاس جاؤ کیا, تیسرے کے پاس جاؤ, وہ کہتا ہے دوسرے نے غلط ہی لکھا ہے. وہ ڈاکٹر ہے کہاں سے؟ ارے ہمیں معلوم ہے کہ وہ ڈاکٹر کہاں سے. تو لہٰذا ہم گھر میں ہی بیٹھ کر کے مریں گے, آرام سے بخار میں پھکتے رہے, بیٹھتا ہے کوئی؟ کیوں جاتے ہو بھائی؟ وہاں بھی تو اختلاف ہے, علماء کا اختلاف نظر آ رہا ہے کیونکہ عمل نہیں کرنا ہے. وہاں جان کی پرواہ ہے تو وہاں اختلاف نظر ہی نہیں آ رہا. کہتے ہیں نہیں یار, کوئی نہ کوئی تو سچا ڈاکٹر ہوگا, جبکہ مجھے یقین نہیں کہ کوئی ایسا ہوگا. شاید جس کے دل میں خوف خدا ہو, اللہ سے وہ ڈرتا ہو, وہی صحیح علاج کرے گا. ورنہ کیا ہے, دکانیں کھلی ہوئی ہے, لوٹا جا رہا ہے, لیکن کوئی انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. کریں گے بھائی ان باتوں پر عمل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنی اولاد کو بھی دین پڑھانے کی اور خود بھی دین پوچھ کر کے علماء سے پوچھتے رہو کہ ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے, اس مسئلے کا حل کیا ہے. انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی انشاءاللہ بروز اتوار پہلا حج کا تربیتی پروگرام رکھا گیا ہے سندھ بلوچ سوسائٹی کے اندر, 11:30 دن میں. حضرت مفتی عبدالروف سکھروی صاحب دامت برکاتہم اس کے افتتاح فرمائیں گے, اور یہ تین پروگرام ہوں گے. اس کے بعد حضرت پہلا ہے 16 جولائی کو اور دوسرا ہے 23 جولائی کو بروز اتوار. اس کے اندر بیان ہوگا مولانا ارشاد صاحب کا, اور تیسرا ہے 30 جولائی کو, اس کے اندر بیان ہوگا حضرت والد صاحب کا. لہذا جو احباب جنہوں جو نہیں جا رہے وہ بھی آئیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ حج فرض کتنا ہے. آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہے, جبکہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ کوئی ضرورت مانے نہ ہو اور کوئی بادشاہ روکنے والا نہ ہو, اگر ایسے انسان کے پاس سامان موجود ہوتے ہوئے وہ مر گیا اور اس نے حج نہیں کیا تو اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاء یہودی ہو انشاء نصرانی, چاہے وہ یہودی ہو کر کے مرے چاہے نصرانی ہو کر کے مرے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ حج کتنی اہمیت کی چیز ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کا پرچہ بھائی, اللہ تعالیٰ سب کی جملہ حاجات پوری فرمائے. آج 3 نکاح ہے, صرف دولہا حضرات آگے آ جائیں, بقیہ جو ان کے وکیل و گواہ ہیں اپنی جگہ بیٹھے رہیں. محمد فیضان شاہد, فیضان شاہد کون ہے آپ؟ عمیر یوسف. شمائل شکیل آپ ہیں؟ شمائل شکیل کی طرف دلہن کی طرف سے وکیل نوشاد حسین, جا بھی ہو ہاتھ اٹھا دیں. محمد ماجد خان, محمد حامد خان, گواہیں محمد رفیع اختر, محمد وسیم, عمیر یوسف. دلہن کی طرف سے وکیل شفیق احمد خان. چاچا شفیق کہاں ہے بھائی؟ باہر چلے گئے. چاچا شفیق اگر آواز سن رہے ہو تو مسجد کے محراب میں آ جائیں. طارق مسعود، عبید الرحمن، جاوید ملک، اظہر حسین، محمد فیضان شاہد دلہن کی طرف سے وکیل ہیں، سہیل احمد خان، محمد شاہد خان، محمد محی الدین، اور گواہ محمد عتیق الرحمن. سید صباحۃ اللہ.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة.
بعد خطبہ مسنونہ کے محمد فیضان شاہد ول محمد ول عبد النعیم شاہد، ان کا نکاح غزل فاطمہ بنت حسیب اللہ کرمانی بوکالت سہیل احمد، محمد شاہد خان، محمد محی الدین، اور بشہادت محمد عبد اللیق، اور سید صباحت اللہ. حق مہر 50,000 روپے، سکہ رائج الوقت، کل مہر عند الطلب. محمد فیضان، میں نے آپ کا نکاح غزل فاطمہ بنت حسیب اللہ کرمانی سے کیا، کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟
جی، میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا.
بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی الخیر. شمائل شکیل بل محمد شکیل اختر، ان کا نکاح زکیہ خاتون بنت محمد محبوب خان بوکالت نوشاد حسین، بوکالت محمد ماجد محمد حامد، و بشہادت محمد رفیع اختر محمد وسیم. مہر 150,000 روپے بصورت زیورات، کل مہر نقد. شمائل شکیل، میں نے آپ کا نکاح زکیہ خاتون بنت محمد محبوب خان سے کیا، کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟
جی، میں نے قبول کیا.
بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی الخیر. عمیر یوسف ول اظہر حسین، ان کا نکاح سعدیہ صدیقہ بنت شفیع الرحمن بوکالت شفیق احمد، طارق مسعود، عبید الرحمن، بشہادت جاوید ملک، اطہر حسین. حق مہر 31,000 روپے، کل مہر نقد. عمیر یوسف، میں نے آپ کا نکاح سعدیہ صدیقہ بنت شفیع الرحمن سے کیا، کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟
جی، قبول کیا.
بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی الخیر. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ، یہ نکاح جو سنت کے مطابق ہوئے، ان نکاحوں میں خوب برکت عطا فرما، دونوں خاندانوں کے درمیان محبت قائم فرما، نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں محبت عطا فرما، صحیح معنوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم، جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر مجھے اور تمام سامعین و سامعات، حاضرین حاضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ، رحم و کرم، فضل و عنایت و عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ یہ تین نکاح جو ہوئے سنت کے مطابق یا اللہ ان دونوں خاندانوں کے درمیان محبت قائم فرما دیجئے, جس طرح آپ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے درمیان محبت قائم فرمائی, اور حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے درمیان محبت قائم فرمائی, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان محبت قائم فرمائی, اے اللہ ایسی محبت قائم فرما, ہر دین ہر معاملے کے اندر ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارا ملک اس وقت مشکلات میں گھرا ہوا ہے, اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ جنہوں نے اس ملک کے بارے کے برے عزائم رکھتے ہیں, اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما, اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما, اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما, اپنے کرم سے یہاں کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرما, یہاں کی ہر چیز میں ترقی و برکت عطا فرما, یہاں کے لوگوں کی معیشت میں, تجارت میں, زراعت میں, ایمان میں, تمام چیزوں میں برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.